بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مسائل الجاهلية للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، پیارے سے اور عظیم رسالے کے شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں جاہلیت کا تیسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، اعتبارهم مخالفة ولی الامر فضیلہ وطاعته والانقیاد له ذلۃ ومہانہ. امام صاحب فرماتے ہیں، جاہلیت میں جاہلیت کے لوگ جو ہیں وہ حکمران وقت کی مخالفت کو فضیلت سمجھتے اور اس کی فرما برداری اور طاعت کو ذلت سمجھتے. دوسرے لفظوں میں وہ بغاوت کرتے تھے حکمران وقت کے خلاف. تو تیسرا مسئلہ جاہلیت کا ہے، حکمران وقت کے خلاف بغاوت کرنا. جاہلیت میں جو لوگ تھے ان کا عجیب سا ایک زندگی کا ایک طرز عمل تھا. سارے فرقے میں، قبیلوں میں متفرق تھے، بٹے ہوئے تھے. ہر قبیلہ کہتا کہ میں حق پر ہوں، میں زیادہ طاقتور ہوں. اور ان کی عجیب سی ایک زندگی تھی، ان کو اکٹھا کوئی کر نہیں سکتا تھا. جب بھی کوئی شخص آتا ہوا اکٹھا کرنے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے، تو اس کے خلاف کارروائی کرتے، اسے مار دیتے، قتل کر دیتے، یا وہ خود ڈر کے مارے خود بھاگ جاتا. تو کوئی بھی اب تاریخ اٹھا کے دیکھے، کوئی ان کا ایک حاکم نہیں تھا. امام صاحب فرماتے ہیں، ان مخالفة ولی الامر وعدم الانقیاد له فضیلہ والسمع والطاعت له ذلة ومهانة. کہ جاہلیت کے لوگ ولی امر یعنی حق وقت کی مخالفت کرنا اور اس کے سامنے اس کی اطاعت اور فرما برداری، اس کی مخالفت کرنا اور اس کے سامنے جھکنا کو فضیلت سمجھتے تھے، اس کے سامنے نہ جھکنے کو فضیلت سمجھتے تھے، اور سمع اور طاعت فرما برداری کو ذلت سمجھتے. فخالفهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کی مخالفت کی. وامر بالسمع والطاعه، تو ان کو حکم دیا کہ حکمران وقت کی فرما برداری کرو. والنصیحه، ان کو نصیحت بھی کرو. وغلط في ذلك وابدا واعاد. غلط في ذلك، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت کے ساتھ اس مسئلے کو بار بار بیان فرمایا. اور جیسا فرماتے ہیں، وهذه المسائل الثلاث، وہ یہ تین مسئلے جو گزر چکے ہیں، یعنی پہلا مسئلہ تھا شرک، دوسرا مسئلہ تھا تفرقہ بازی، تفرقہ بندی، اور تیسرا مسئلہ ہے حکمران وقت کے خلاف بغاوت کرنا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تین مسائل جو ہیں، ان میں ایک صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1715. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرضى لکم ثلاثہ، کہ بے شک اللہ تعالی تمہارے لیے تین چیزوں پر راضی ہے. نمبر ایک، ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، کہ ایک اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اللہ تعالی کے ساتھ کسی ذات کو شریک نہ ٹھہراؤ. وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے میں نہ بٹو. اور تیسرا ہے، وان تناصحوا من والله الله امركم، اور اس کو نصیحت کرتے رہو جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر حاکم بنایا. ولم يقع خلل في دين الناس، یہ قاعدہ غور کریں، نوٹ کر لیں. امام صاحب فرماتے ہیں، ولم يقع خلل في دين الناس، لوگوں کے دین میں کبھی بھی خلل واقع نہیں ہوا. وہ دنیا ہم اور ان کی دنیا میں الا بسبب الاخلال فی هذه الثلاث او بعضها. جب بھی کوئی خلل امت میں دین میں یا دنیا میں واقع ہوا تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے سبب جو ہے ان تین چیزوں میں خلل کی وجہ سے ہوا, یا تو شرک امت میں عام ہوا, یا فرقہ بندی ہوئی, اور یا حکمران وقت کے خلاف بغاوت ہوئی. تو امن و امان کا خاتمہ ہوا, بد امنی ہوئی, اور ظلم اور دیگر مصیبتیں جو ہے امت میں بڑھتی گئیں جب بھی یہ مسئلے آئے ہیں. اب اس قاعدے کی دلیل ایک تو یہ حدیث ہے, اور اس میں اللہ تعالی نے سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو, فرما برداری کرو اللہ تعالی کی, اور فرما برداری کرو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اولی الامر منکم جو تم میں سے اولی الامر ہو یعنی حاکم ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ حکمران نے وقت کی فرم برداری کرنا جو ہے وہ فرض ہے, لیکن یہ جو فرم برداری حکمران وقت کی جو فرض ہے یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کے علاوہ ہے. جب کوئی حکمران اللہ تعالیٰ کے نافرمانے کا حکم دے تب اس کی کوئی فرم برداری نہیں. اس معاملے میں عموماً نہیں, یعنی کہ وہ حکمران نہ رہا وہ بغاوت کرے, اس جزو میں جس میں وہ نافرمانے کا حکم دے رہا ہے یہ نہیں مانیں گے ہم, لیکن جو دوسرے معاملات ہیں اس میں نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اور یہ صحیح الجامع حدیث نمبر 7520 ہے, 7520. علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح فرمایا ہے. اور دوسری روایت جو متفق علیہ روایت ہے, انما الطاعت فی المعروف فرما برداری تو معروف میں ہوتی ہے, خیر میں ہوتی ہے, نافرمانی میں نہیں ہوتی. اور یہ فرما برداری جو ہے صرف اچھے حکمران کی نہیں ہوتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اچھا حکمران ہے, نیک ہے, صالح ہے, فرما برداری اللہ تعالیٰ کو اس کی فرما برداری ہوتی ہے. جو سچ بات ہے اور حق ہے کہ فرما بردار چاہے اچھا ہو یا برا ہو اس کی فرما برداری واجب ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. فرما برداری کرو اگرچہ حکمران جو ہے تمہیں کوڑے مارے یا تمہارا حق چھینے. یہ کوڑے مارنے والا حکمران یا مال چھینے والا حکمران ظالم تو ہے, اچھا کہاں ہے, ظلم کے باوجود بھی صبر کرنا ہے. ایک روایت میں سے بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا حتى تلقوني على الحوض, صبر کرتے رہو جب تک کہ حوض کوثر پہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی. یعنی زندگی ساری صبر کرتے رہو. اور صبر کے ضد ہے بغاوت, خروج, نکلنا حکمران کے خلاف. تو مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صبر کرے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. آج اگر ظالم حکمران ہمارے سر پہ مسلط ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. ہم کیسے ہیں ہمارے حکمران بھی ویسے ہوں گے. ہم جھوٹ بولیں, ہم دھوکہ دیں, ہم ظلم کریں, پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں حکمران کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور اسے ظلم نہیں کرنا چاہیے, اسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے. کیا آسمان کیا حکمران آسمان سے گرے ہیں یا زمین سے نکلے ہیں؟ وہ بھی ہمارے معاشرے میں ہماری طرح انسان ہیں, وہ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے ان پر ذمہ داری زیادہ عائد ہے اور ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن جیسے ہم ہیں وہ بھی ہم میں سے ایک شخص ہے. یہ معاشرہ جیسا ہے حکمران بھی ویسا ہے. اور یہ اللہ تعالی حکمت نہیں ہے کہ مومن ہو سارے اور بدکار ان پر ان کا حکمران ہو. اسے غور کریں, جب صحابہ کرام کا زمانہ تھا, ایمان کا زمانہ تھا, توحید کا زمانہ تھا, اتباع سنت کا زمانہ تھا, خیر کا زمانہ تھا, تو اس خیر کے زمانے میں, ایمان کے زمانے میں جو سب سے زیادہ مومن تھا, جو سب سے زیادہ خیر والا انسان تھا, وہی صحابہ کرام کا حاکم بنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. اسے کیا حکمت عملی ہے؟ سیدنا بکر صدیق کیوں بنے خلیفہ؟ سیدنا عمر بھی موجود تھے، سیدنا عثمان بھی تھے، سیدنا علی بھی تھے، سیدنا علی کیوں نہیں بنے؟ جیسے کہ رافضی دعویٰ کرتے ہیں علیدہ پہلا نمبر، نہیں علیدہ چوتھا نمبر ہے، پہلا نمبر بالکل نہیں ہے، یہ غلط فہمی تم لوگوں کو ہوئی ہے. پہلا نمبر ہے سیدنا بکر صدیق کا رضی اللہ عنہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، یاد رکھیں. یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے ذہن میں بات آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک کو چننا ہے، چلو اب وکر چن لیتے ہیں. ہرگز نہیں. قرآن صحیح حدیث میں اس کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی چاہا ہے کہ بکر صدیق جو ہے خلیفہ بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے کہ خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بکر صدیق ہو. تو اس کے شواہد موجود ہیں صحیح حدیث میں. تو جب بہترین زمانہ تھا تو ان بہترین لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ بہترین تھا وہ خلیفہ بنا. اور آگے دیکھیں جو ہی یہ زمانہ آہستہ آہستہ بگڑتا گیا، نافرمانیاں بڑھتی گئیں، تو آہستہ آہستہ ظالم حکمران بھی آتے گئے، خلافت راشدہ بھی جاتی گئی، اور آہستہ آہستہ اس طریقے سے آج دیکھیں آج امت ایک ملک تھا، مشرق سے مغرب تک سورج ڈوبتا نہیں تھا، آج ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہم لوگ. اس کے باوجود بھی جو بھی حکمران سروں پہ بیٹھے ہیں اگر وہ برے ہیں تو وہ ایک شیشے کی مانند ہیں جو ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنے عوام کو. عوام کیسی ہے؟ ہم ویسے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ان کے حکمران ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا حکمران کو برا ہونا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر برا ہے تو اس کی وجہ ہم لوگ خود ہیں. اصلاح کیسے ہوگی؟ ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں میں، میرے ساتھ پچھلے ہفتے میں ہوا. ایک دلیل اور سن لیں آپ. دلیل بدکار حکمران کی فرما برداری واجب ہے، اس کی واضح دلیل جو ہے، کیونکہ بعض لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ابھی تک بھی، صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حذیفہ کی معروف حدیث ہے رضی اللہ عنہ کی، کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا تاکہ میں شر سے بچ سکوں. اس روایت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے حکمران آئیں گے جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے، جسم انسان کا ہوگا. قلوب الشیاطین فی جثمان انس. غور کریں ذرا. سید حذیفہ پریشان ہوئے، تب ہم کیا کریں اگر اللہ نہ کرے ایسا وقت بھی آئے، دل شیطان والے ہیں جسم انسان کے ہیں، ایسے شخص سے آپ کوئی خیر کی توقع کریں گے؟ کوئی خیر؟ ہرگز نہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسمع واطیع، تب بھی فرما برداری کرو اگر تمہیں کوڑے مارے یا تمہارا مال بھی چھینے. ایک سوال ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ خاص انسٹرکشنز اس طریقے سے کیوں ہیں؟ بھئی ایک ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، کوڑے مارتا ہے، مال چھینتا ہے، تب بھی ہم صبر کریں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. جب بھی حاکم وقت کے خلاف بغاوت ہوئی، بد امنی ہوئی، قتل و غارت ہوئی، اور مسلمان کا قتل کرنے پر اتر آیا ہے. کوئی زمانہ دیکھ لیں آپ، کوئی دور بھی دیکھ لیں آپ، خوارج کا یہی ایک نعرہ تھا، ان الحکم الا للہ، کہ حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے، فیصلے صرف اللہ تعالیٰ، کیونکہ کسی اور ذات کے نہیں ہو سکتے دنیا میں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کلمۃ الحق اريد بها باطل، یہ بات تو سچی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ لوگ باطل چھپا رہے ہیں. کیا باطل تھا؟ کیا غلط تھا؟ سیدنا علی کا قتل. سیدنا علی کو شہید کرنا چاہتے تھے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے. سیدنا علی کو کس نے شہید کیا؟ یہودی تھا، نصرانی تھا، مجوسی تھا، ہندو تھا، کون تھا؟ مسلمان تھے. زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، نماز صحابہ کرام سے اچھی پڑھتا تھا ظاہراً. پتہ ہے آپ کو، خوارج جو ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک ایسی قوم آئے گی، صحابہ کرام کو مخاطب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ لوگ، کہ ان لوگوں کی نماز آپ لوگ اپنی نماز کو ان لوگوں کی نماز سے حقار کی نظر سے دیکھا کرو گے. تحقرون صلاتکم امام صلاتہم، آپ لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقار کی نظر سے دیکھو گے. ارے ہم نماز کیسی پڑھ رہے ہیں؟ اتنی لمبی خشوع خضوع سے نماز، ظاہراً حقیقتاً ان کی نماز صحابہ سے اچھی نہیں تھی، کیونکہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین نمونہ ہیں نماز میں بھی، عبادات میں بھی، اخلاق میں بھی، لیکن ظاہراً کہ خشوع خضوع ظاہر کرتے تھے وہ، لیکن دل میں ان کے عقیدے میں بگاڑ تھا، دل میں حسین علی کا قتل کرنا چاہتے تھے جو حسین علی کا دشمن ہو، تو اس کا ایمان کا کیا حال ہے؟ کتنی کمزور ایمان تھا ان لوگوں کا جو صحابہ کرام کے دشمن تھے. سن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب میں مناظرے کے لیے 12,000 کی تعداد تھی، تلوار اٹھا کے کھڑے ہیں کس کے خلاف؟ صحابہ کرام کے خلاف، اور ان میں ایک صحابی بھی نہیں تھا. غور کریں، صحابہ کرام زندہ ہے، تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، 12,000 کی تعداد تلوار اٹھا کے کھڑی ہے، ان میں ایک صحابی بھی نہیں ہے. سن علی سن عبداللہ بن عباس کو بھیجتے ہیں، جا کے ان سے ذرا نصیحت کر کے آؤ، سمجھاؤ، غلط فہمی ہے تو دور کرو، اب تلوار اٹھے گی ان کے خلاف. نصیحت پہ تو نہیں رک رہے نا وہ، اب بغاوت پہ اترا ہے تو افرت تفری ہے، قتل کرتے تھے مسلمانوں کا. خوارج کا یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے، تکفیر پھر قتل. آج تکفیر تفجیر ہو رہی ہے، تکفیر کفر فتوا لگاتے ہیں پھر بم بلاسٹ کرتے ہیں، خود کچھ حملہ ہوتا ہے. یہ وہی سوچ ہے، یہ وہی زمانہ ہے، یہ خوارج کا راستہ ہے. اس زمانے کیا ہوتا تھا؟ پہلے تکفیر کفر فتوا لگا دیا، اب جب کافر تو حد کون قائم کرے گا؟ ہم قائم کریں گے، کیونکہ خلیفہ وقت جو ہے سید علی تو ان کو کافر سمجھتا نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کافر نعوذ باللہ، تو وہ خود تلوار سے ان مسلمان قتل عام کرتے تھے جو کہ وہ کافر سمجھتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے؟ کوئی فرق ہے دونوں مسائل میں؟ سنیں، سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب میں گیا مناظرے کے لیے میں نے بڑا عجیب سا عالم دیکھا. کہتے ہیں کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے، رو رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے. جب ان سے مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھ اتنے سخت جیسے کہ اونٹ کے سنب ہوتے ہیں. دیکھیں کتنے سخت ہوتے ہیں، سجدے دے دے کر، عبادت کر کر کے. ارے عبادت گزار لوگ، ان میں سے ایک شخص نے کل سے علی کا قتل کرتا ہے، شہید کر دیتا ہے. اگر ہم بے ملجم جب اسے پکڑا گیا، وہ شخص کہتا ہے میرے اور جنت کے بیچ میں سیدنا علی دیوار تھی، جنت میں جا نہیں سکتا تھا، جنت کی حوریں میرے منتظر تھی، میں قتل کرتا سیدنا علی کو تب جنت میں جاتا، ورنہ تو دیوار تھی میرے اور جنت کے بیچ میں. جب اسے کوڑے مارے گئے تو اس شخص نے کہا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میری زبان کو ہاتھ نہ لگانا، میں اللہ کے ذکر میں مشغول و مصروف ہوں، اللہ کے ذکر میں. عبدالرحمن بن ملجم صدر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو چنا تھا، قاری تھے، عالم تھے، تابعی تھے. صدر عمر نے چنا تھا اور مصر بھیجا تھا لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے. وہاں پہ گئے، برا ماحول ملا. یہ خوارج عبداللہ بن سبا یہودی نے جب نفاقاً اسلام قبول کیا اور اس فتنے کو اس شخص نے ابھارا نا، اصل جو بنیاد جو بیج بوئے ہے خوارج کا اور رافضیت کا، یہ یہودی تھا عبداللہ بن سبا، اس کا کام ہے سارا. تو اس نے مکہ میں دیکھا، اپنی دعوت شروع کی، علماء تھے، بھاگا مکہ سے مدینہ کے، وہاں پر علماء، وہاں سے بھاگا، پھر مصر کی طرف گئے، وہاں پہ زرخیز زمین ملی، وہاں پر اپنا فتنہ، اپنا زہر گھولا، پھر عراق کی طرف گئے، وہاں پر اس سے زیادہ زرخیز زمین تھی، وہاں پر اپنا زہر گھولا، اور اس سے کچھ متبعین ہو گئے. جب عبدالرحمن بن ملجم مصر میں گئے، لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ان کو دین کی تبلیغ کرتے گئے، نصیحت کرتے، آہستہ آہستہ ان کے ساتھ چلا گیا. صحابہ کرام نے نصیحت کی، علماء نے نصیحت کی، اللہ سے ڈرو، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم یہ ان کا راستہ برا راستہ ہے، یہ صحابہ کرام کے دشمن ہے، صحابہ کرام کو فتوا لگا، تم ان کے ساتھ کیسے چلتے ہو؟ کسی کی نہ سنی. آج بھی نصیحت کی جاتی ہے ایسے لوگوں کو جو عام مسلمان قتل عام کرتے ہیں، لیکن سنتا کون ہے؟ کوئی کہتے یہ وہابی ہیں، کوئی کہتے یہ بکے ہوئے ہیں، کوئی کہتے یہ تو حق میں وقت کے جو ہے یہ چیلے ہیں، ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، ان کو امریکہ سے ایڈ آتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے ایڈ آتی ہے. اللہ بندی، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. یہ ہسٹری دیکھیں مسلمانوں کی، ہسٹری کیا ہوا ہے مسلمانوں میں، یہ فرقے کہاں سے نکلے ہیں، اور یہ بغاوت کرنے والے خوارج لوگ، دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں، ان کی فکر آج بھی زندہ ہے، ہر دور میں زندہ تھی. عبدالرحمن بن ملجم تو مر چکا ہے، کیا اس کی فکر مر گئی ہے یا آج بھی زندہ ہے؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ وہ لوگ ہیں جو منع کرتے بغاوت سے، یا وہ لوگ جو بغاوت پہ اتر آتے ہیں؟ دونوں میں سے ایک تو ہے نا, کس کا راستہ ہے؟ آج ہم روکتے ہیں لوگوں کو, یہ شر کا راستہ ہے, بچو اسے. کہتے یار یہ تو بکے ہوئے لوگ ہیں. سبحان اللہ, مجھے ایک سلف میں سے قول دکھا دیں جس نے اس راستے کو اپنایا ہو. صحابہ کرام سے لے کے آج کے دور تک ایک سلف عالم کا ایک قول دکھا دیں جنہوں نے کہا ہو کہ برے قرآن کے خلاف جو ہے آپ آواز اٹھاؤ اور اس کے خلاف کارروائی کرو, اس کے قتل کرو. ابن الاشعث میں ایک دلیل ملتی ہے, ابن الاشعث کے فتنہ تھا, ابن الاشعث جو ہے وہ حجاج بن یوسف جو گورنر تھا اس کے خلاف اس نے بغاوت کی تھی, لیکن اس میں 120,000 بندے مسلمان کو ذبح کر دیا گیا. 120,000 جو بھی اس فتنے میں شامل تھے, بغاوت میں شامل تھا, بعض تابعین بھی تھے, بعض اتباع التابعین بھی تھے, اچھے لوگ بھی تھے بعض, تو حجاج نے سب کو قتل کیا. اس کے بعد اجماع منعقد ہو گیا, اور اجماع دلیل شرعی ہے, قرآن ہے, سنت ہے, تیسرے نمبر پہ اجماع ہے, امت کا اجماع ہوا اب ظالم قرآن کے خلاف بغاوت کرنا ہرگز جائز نہیں, اس میں خیر ہے ہی نہیں. اور اس میں خیر کیا ہے کہ 120,000 مسلمانوں کو ذبح کیا جائے, قتل کیا جائے, اس میں خیر کیا ہے؟ اور آج دیکھ لیں آپ, آج تک دیکھ لیں آپ, وہ کون سا گروہ ہے جس نے اس راستے اختیار کر کے کامیابی حاصل کی ہو؟ آج تک دیکھیں جس ملک میں یہ لوگ قدم رکھتے ہیں اس ملک کے امن و امان کا خاتمہ فوراً ہو جاتا ہے. صومال کی مثال دیکھ لیں آپ, افغانستان کو دیکھ لیں, عراق کو دیکھ لیں, اب پاکستان کے حالات, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, حالات دیکھیں آپ, جہاں یہ لوگ ہسٹری دیکھ, جہاں پر یہ لوگ گئے ہیں, بد امنی اور افراتفری, قتل و غارت عام ہوئی ہے. یہ خوارج کا راستہ ہے, یہ جاہلیت کا مسئلہ ہے. جاہلیت میں وہ کوئی حکمران تصور کر نہیں سکتے تھے. کیا آج بھی جاہلیت کا دور ہے کیا؟ نعوذ باللہ. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا دین قائم ہے الحمدللہ, توحید ہے, سنت ہے الحمدللہ, لیکن اس کے باوجود بھی یہ غلط فکر, منحرف فکر, یہ سوچ آج بھی زندہ ہے, آج بھی موجود ہے. تو اس ہم نے سمجھنا ہے حق کیا ہے, اس کو اپنانا ہے, باطل کیا ہے اسے دور اختیار کرنی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک شخص میرے پاس آیا, میڈیکل ریپ, آتے رہتے کلینک میں, تو میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا, یہ درس دیکھ رہا تھا, میں نے کیا بات کروں گا میں, تو مجھے کہتا ہے, سوریہ کا تھا, سوریہ سے, کہتا ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ کتاب مسائل جاہلیہ. کہتے ہیں ہاں اچھی کتاب ہے, اس میں وہی ذکر ہوگا نا کہ لڑکی کو زندہ گاڑنا زمین میں اور قتل و غارت اور یہ. میں نے کہا ہاں یہ ہے, اس سے بھی بڑھ کر چیزیں ہیں. اچھا اور کون سی ہیں؟ میں نے کہا اس میں سب سے پہلے شرک کا ذکر ہے, تفرقہ بندی ہے, اور پھر حکمران وقت کے خلاف بغاوت بھی ہے, کیونکہ سورہ کا دیکھ رہے ہیں آپ جو وہاں پہ ہو رہا ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے. تو میں نے کہا یہ جہلیت کے مسائل میں سے. کہتے ہیں حکمران وقت کے خلاف بغاوت کرنا, خروج کرنا جہلیت کے مسائل میں سے. میں نے کہا جی ہاں. کیا اس کا مطلب ہے یہ بشار جو ہے قتل و غارت کرتا رہے ہم خاموشی اختیار کریں؟ میں نے کہا وہ قتل و غارت نہ کرے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کر رہا ہے تو اللہ کی پکڑ سے کہاں جا سکتا ہے؟ اس کو اقتدار کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالی نے دیا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا, یہ اس کا عمل ہے, وہ جواب دے ہے. اور جو بغاوت کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں, وہ بھی جواب دے ہیں جو کر رہے ہیں. کہتے وہ کیسے وہ غلط کر رہے ہیں؟ میں نے قرآن کی آیت سنائی, چند حدیث سنائے, بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے. بھائی ایک ظالم ہے, ظلم کر رہا ہے, اب اس نے کتنے لوگوں کو, ہزاروں کو قتل کیا ہے. میں نے کہا میرے بات سنیں, ایک سال پہلے اس نے کتنے کو قتل کیا تھا؟ کہتے نہیں جانتا میں. اب کتنی ہے؟ گننا شروع ہو گیا ہزاروں کی تعداد میں. میں کہ وجہ کیا ہے؟ جب بغاوت کی تب اس نے قتل کیا, اس نے تو منع کیا شریعت نے کہ بغاوت کرو نہیں, سوائے قتل و غارت کچھ ملنے والا نہیں تمہیں, کیونکہ دین اسلام امن کا دین ہے, ایمان کا دین امن کا دین ہے, سلامتی کا دین ہے. تو اس میں سلامتی کا راستہ کہاں ملتے جب آپ جو ہی بغاوت کرتے ہو تو قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے مسلمانوں کی. میں نے اسے کہا دیکھو چھوڑو اس بات کو, نہ دائیں جاتے نہ بائیں جاتے ہیں. فرض کرو کہ بشار یہ مر گیا ہے, آسمان سے بجلی آئی اسے جلا کر راکھ کر دیا, تمہارے پاس نعم البدل کون ہے؟ کہ نعم البدل تو ہونا چاہیے نا. اب ایک شخص جا رہا ہے, اب ملک بغیر حکمران کے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا نا. کون ہے؟ کہتے ہیں سر غور کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سوریا میں, پورے سیریا میں ایک مرد بھی اس قابل نہیں ہے کہ حکمران بنے ہمارا. ایک ہی اچھا مرد نہیں ہے. میں نے کہا بھائی, میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک اچھا مرد نہیں ہے, میں نے یہ کہا وہ کون سا نعم البدل صالح اچھا انسان ہے جس پر آپ لوگ متفق ہو سکتے ہیں اسے حکمران بنائیں گے. حکمران کیسے بنے گا؟ متفق ہوں گے تو بنے گا نا. آپ کہیں یہ اچھا, وہ کہیں وہ اچھا, میں کہوں یہ اچھا, وہ کہیں وہ اچھا ہے, پھر لڑائی جھگڑا ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ تو بہت ہے. میں کہ نہیں, مجھے ایک نام چاہیے. غور سے سنیں ذرا. کہتے ہیں فلان غلیون. میں کہ غلیون جو ہے یہ مسلمان ہے؟ نام تو عجیب سا ہے نا, کیونکہ وہاں پہ کرسچنز بھی ہیں. کہتے ہیں مسلمان ہے. اچھا, یہ غلیون صاحب جو ہیں نعم بدل آپ کے پاس موجود ہے, کیا یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ کرے گا؟ ظاہر ہے آپ نے ایک شخص کو برے کو اتارا ہے کیونکہ وہ ظالم تھا. اب جو اچھا شخص ہے وہ ظلم سے تب بچے گا جب اللہ کے دین کے قانون نافذ کرے گا نا. اگر وہ بھی شریعت نافذ نہیں کرے وہ بھی ظالم بن جائے گا. پھر تو دونوں میں فرق کیا ہے کہ اللہ کا دین اور شریعت نافذ کرے گا؟ کہتے ہیں وہ سیکولر سوچ رکھتا ہے. غور سے سنیں واللہ. میں کہ سیکولر سوچ رکھتا ہے کیا مطلب؟ کہتے مسلمان سیکولر ہے. میں کہ مسلمان سیکولر کیسے بن سکتے بھائی؟ یا تو مسلمان ہے یا وہ سیکولر ہے. کیونکہ سیکولرزم کا معنی ہے کہ دین کو دنیا سے جدا کر دو. دین الگ چیز ہے, دنیا الگ چیز ہے. دنیا میں گزارنی ہے تو بغیر دین کے گزارو. لا دینیت کا نام سیکولرزم ہے اور کفر ہے. کتنی آپ کا مقصد یہ ہے, سنیں ذرا, آپ کا مقصد یہ ہے کہ چور جب چوری کرے اس کو ہاتھ کاٹ لیں؟ میں نے کہا ہاں, جب چور چوری کرے اس کی چوری ثابت ہو جائے تو دائیں ہاتھ کاٹ دو یہاں سے. کہ یار یہ سختی نہیں ہے. غور سے سنیں واللہ. کہ یار یہ سختی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون سخت ہے. چپ ہو گیا. میں نے کہا دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جب آپ لوگ ایسے موجود ہیں سوریا میں, اب میں نے کہا میں ناراض ہوا, جب آپ جیسے لوگ سوریا میں موجود ہیں تو بشار جیسے حکمران موجود ہیں. جب آپ جیسے لوگ تبدیل ہوں گے اور لوگ کہیں گے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے چاہیے تو پھر یہ حکمران بھی تبدیل ہوگا. پھر وہ خاموشی اختیار کے وہ چلا گیا. وہ میرے بھائی آج یہ فتنے موجود ہیں, آج جتنی بھی آپ ارد گرد دیکھ رہے جو آگ سلگ رہی ہے, کوئی خیر نظر آیا آپ کو اس میں؟ آج تک دیکھ لیں کتنے مہینے گزر گئے ہیں. لیبیا میں بد امنی ابھی تک ہے, مصر میں ابھی تک ہے, شام میں ابھی تک ہے, یمن میں ابھی تک ہے, بحرین میں مشکل سے کچھ کنٹرول کے ابھی تک بھی کہیں نہ کہیں پہ کچھ پرابلم ہو جاتی ہے. سومال کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. سومال آج تک نہ سدھر سکا. آج جو قحط آیا ہے, ایک تو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب ہے, دوسرا اس ملک کی کوئی اکانومی نہیں ہے. واللہ ایک شخص جو یہاں سے گئے ایڈ جمع کر کے وہاں, وہ کہتے ہیں مقدیشو میں جو ان کا کیپیٹل ہے وہاں پر دو منزلہ بلڈنگ سب سے بڑی بلڈنگ ہے. دو منزلہ بلڈنگ سب سے بڑی بلڈنگ ہے, اور کوئی بھی مکمل بلڈنگ سٹرکچر میں کوئی ایک بھی نہیں ہے. کوئی وہاں سے گری, کسی گولی لگی ہوئی, کسی کو کیا ہوا ہے, توڑ پھوڑ عام ہوئے. اسلحہ ہر گھر میں موجود ہے. بغیر سیکورٹی کے اب چل نہیں سکتے. ایڈ دینے گئے اس طرف فوجی اس طرف فوجی. لوٹ مار عام ہے, بھوک اور پیاس عام ہے. ملک کی کوئی اکانومی نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک ظالم حکمران تھا. میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھدار سمجھے. اللہ کے لیے سمجھو, ظالم حکمران تھا, لوگوں کو چوراہے پہ زندہ جلا دیتا تھا, ظالم تھا. چار گروہ نکلے سومال میں, انہوں نے کہا اس شخص کو اتارتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں. اور انہوں نے دنیا جہاں کا اسلحہ اکٹھا کیا, اس سے مقابلہ کیا, فتح ہو گئی, اسے قتل کر دیا. اب چار گروہ ہیں, ان میں سے حکمران کون بنے گا؟ یہ فیصلہ نہ ہو سکا. یہ چار آپس میں لڑ پڑے اور ایک گھر بھی محفوظ نہ رہ سکا پورے سومال میں. لوگ کہاں جاتے عوام؟ وہ کوئی جیپوتی کی طرف چلا گیا یو این کے کیمپ میں, اور کوئی یمن کی طرف چلا گیا. اور دونوں غریب ترین ملک ہے. سمجھتے ہیں اب یمن کی کیا اکانومی ہے اور جیپوتی کی کیا اکانومی ہے. تو ایک شخص شیخ ابراہیم حمید میرے استاد وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سومالو کے پاس آیا، وہ بھی کیمپ میں تھا اس زمانے میں، کہتے ہم جبوتی کے کیمپ میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، شام کا وقت تھا، ایک بزرگ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، تو باتوں باتوں میں سیاد بری جو ظالم قرآن تھا اس کا نام کسی نے لیا، اس کا ذکر چھٹ پڑا، تو کسی نے گالی دی، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا. اب وہ بوڑھا جو ہے، اس بوڑھے نے دور دیکھے ہوئے نا، جو بڑا ہوتا ہے عمر میں وہ بڑے ادوار سے گزر چکا ہوتا ہے، بڑا تجربہ ہوتا ہے اسے، کہتا ہے تم لوگ کہو سیاد بری رضی اللہ عنہ، سر پریشان ہو، کہتے ہم بھی پریشان ہو گئے، بھائی ایک ظالم کو رضی اللہ عنہ اس پر راضی ہو، بے بزرگ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کہتے اللہ کی قسم جب وہ ظالم موجود تھا تو یہ برے دن ہم نے دیکھے نہیں تھے، اپنے گھروں میں محفوظ تھے، عزت محفوظ تھی، مال محفوظ تھا، جان محفوظ تھی، اور آج وہ ظالم قرآن نہیں ہے، اور آج ہم یہ برے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. کھانے کو ہم ترستے ہیں، پہلے مرضی سے کھاتے تھے، اب وہ ان کی مرضی سے کھاتے ہیں، پہلے مرضی سے پیتے تھے، اب ان کی مرضی سے، پھر جب پانی آ جائے تو پئیں گے، نہیں تو بیٹھیں ایڈ کے منتظر ہیں جب ملے گی، پہلے پیٹ بھر کے کھاتے تھے، اب جتنے وہ دیتے اتنا کھاتے ہیں، اپنے گھر میں محفوظ تھے اپنی بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، آج ہم ایک کیمپ میں مرد اور دوسرے ہمارے بچے ہیں اور دوسرے کیمپ میں عورتوں کے ساتھ، یہ زندگی ہوتی ہے. سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ دوسروں کی غلطیوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جو بھی آگ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو جل رہی ہے، واللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بیان کر چکا ہوں. سلف صالحین کے اقوال میرے پاس وقت نہیں میں بیان کروں، میں کئی دروس میں پہلے بیان کر چکا تھا، جس کو مزید سننا ہے، مزید سمجھنا ہے، تو دروس کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے، آپ مزید اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں. اور یہ جہلیت کا مسئلہ ہے، جہلیت میں یہ چیز عام تھی، آج اسلام کا زمانہ ہے، مسلمان الحمدللہ موجود ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. جو جہلیت کے مسائل تھے ہم ان سے بچیں، اور اگر کوئی شخص اس مصیبت میں مبتلا ہے، اس مرض میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان مسائل سے، اور ہر فتنے سے، اور ہر شر سے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صحیح المنہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.